اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا سقل لنا اشفاءنا یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن یا شہید کربلا یا نافعی کربو بلا گل رخا شہزادہ گل و خدا امداد کن عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سبھی حضرات جھوم جھوم کر کے والہانہ انداز میں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیۂ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پڑی ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. مشیخ کی نہ کسی بارسا کی بات کرو مشیخ کی نہ کسی بارسا کی بات کرو خدا کے بعد حبیب خدا کی بات کرو. مشیخ کی نہ کسی بارسا کی بات کرو خدا کے بعد حبیب خدا کی بات کرو. فسانہ غم آل عبا کی بات کرو فسانہ غم آل عبا کی بات کرو حیات چاہو تو پھر کربلا کی بات کرو. فسانہ غم آل عبا کی بات کرو حیات چاہو تو پھر کربلا کی بات کرو. نہ میں کدے کی نہ کالی گھٹا کی بات کرو نہ میں کدے کی نہ کالی گھٹا کی بات کرو چلو حضور کی زلف دوتا کی بات کرو. تجلیات کے گلشن کھلیں گے سینوں میں تجلیات کے گلشن کھلیں گے سینوں میں بہار روضہ خیر الورا کی بات کرو. تجلیات کے گلشن کھلیں گے سینوں میں بہار روضہ خیر الورا کی بات کرو. ذرا طلب کے شعر کو سنیے گا بہت سے لوگوں کی تصویر اس میں نظر آئے گی. اس زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض نبی یہ زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض نبی یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو. اور یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردشیں ہم سے یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردشیں ہم سے جو خیر چاہو تو خیر الورا کی بات کرو. یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردشیں ہم سے جو خیر چاہو تو خیر الورا کی بات کرو حیات چاہو تو پھر کربلا کی بات کرو. حضرات میری آواز آپ تک آسانی سے پہنچ رہی ہے پیچھے تک بھی پہنچ رہی ہے. یہ مائک بہت شاندار ہے ماشاء اللہ بہت عمدہ مائک بہت اچھے سامعین بڑا شاندار انتظام. اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منزل کے قریب پہنچایا. بہت محبتوں سے آپ سن رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں حد نظر تک مجمع ہے اور یہ حد نظر تک سروں کی فتاریں ٹوپیوں کی بہاریں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ ممبئی کا غیور مسلمان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر امام حسین کو نہیں بھول سکتا. حضرات میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا شہادت کس کو کہتے ہیں. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ بھی توجہ پوری طرح رکھیں گے 100%. جو اندر رکھتے ہیں وہ بھی اور جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی. مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا اور تنہا ہوتا بھی ہے تو وہ ایک انجمن کی طرح الحمدللہ قائم رہتا ہے. ہزار برائیاں چلیں, ہزاروں فتنے جنم لیں, مگر سنیے کہ جس طرح ایک ہزار گدھے مل کر ایک گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی طرح ہزار باطل پرست مل کر بھی ایک ایمان والی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے مقام کو سمجھیے, اپنے ایمان کی قوت کو پہچانیے, ایمان کی گریڈ کو سمجھیے, ایمان کے اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس کو سمجھنے کی کوشش کی. میں نے قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ کی آیتیں کیوں پڑھی ہیں آج, بیٹھے بیٹھے خیال پیدا ہوا, اسی سے اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں. ذرا سنجیدگی سے دھیرے دھیرے میری گفتگو کو سنیے گا چند منٹ. آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے بولیے, ہر نماز کی ہر رکعت میں, اس پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بولیے نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ نماز بھی فاتحہ کے بغیر نہیں اور نیاز بھی فاتحہ کے بغیر نہیں. ہم تو فاتحہ والے ہیں نا, ہم نماز میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, خالی نماز بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, قبرستان میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, گھر میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, مدرسے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, چلتے پھرتے الحمدللہ 24 گھنٹے یہی اپنا مشغلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں نے سورہ فاتحہ کو نماز میں تیرے لیے کمپلسری کر دیا, لازمی اور ضروری کر دیا. اس لیے چاہے علماء دیوبند ہوں, غیر مقلدین ہوں, ان کے یہاں تو نماز جنازہ میں بھی پڑھی جاتی ہے, فاتحہ کی مخالفت کروائے. غیر مقلد تو نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے. تو اس پر سب متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بولیے نہیں ہوتی. پورا قرآن نماز میں تلاوت کر دیں اور سورہ فاتحہ کو نہ پڑھیں تو سید صاحب قبلہ تشریف فرمائیں, حضرت سے پوچھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قرآن کی 113 سورتیں نماز میں تلاوت کر دیں اور سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی. یاسین شریف جو قرآن پاک کا دل ہے, اس دل کو بھی اگر نماز میں پڑھ دیں اور سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی. تو پتا چلا کہ نماز کی الحمدللہ فاتحہ کی ضرورت زندوں کو بھی ہے اور مردوں کو بھی ہے. ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں, قبرستان میں بھی پڑھ رہے ہیں, مدار پر بھی پڑھ رہے ہیں اور بازار میں بھی پڑھ رہے ہیں. اب رب فرماتا میرے بندے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے جس دعا میں نے پوشیدہ کی, اس دعا کو مجھ سے مانگ. کیا مانگ؟ رب فرمانا یوں چاہتا ہے میرے بندے, جب تو نماز میں آئے, حالت قیام میں آئے اور کھڑا ہو, جسم بھی پاک, لباس بھی پاک, زمین بھی پاک, نظر سجدے کی جگہ پر ہے تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے, اللہ کی حمد کر رہا ہے, رب کی عبادت کر رہا ہے, تو اس عبادت میں اللہ نے ایک دعا کو پوشیدہ رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے بندے تو کہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا. ہم نے کہا مولا سیدھے راستے پر چلے تبھی تو نماز تک پہنچے, سیدھے راستے پر تھے تبھی تو مسجد تک آئے, سیدھے راستے پر تھے تبھی تو حالت قیام تک پہنچ گئے, سیدھے راستے پر تھے تبھی تو نماز تک پہنچ گئے. آواز آئے گی نہیں نہیں, صرف مسجد میں آ جانا سیدھے راستے پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ مسجدوں میں ایسے بھی ہوں گے. آقا نے حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے, مجتمع کریں گے, مگر ان میں سے مومن ایک بھی نہ ہوگا. اب سورہ فاتحہ کی اس آیت نے کہا میرے بندے, اللہ فرماتا ہے جب تو نماز میں آ, حالت قیام میں آ, تو مجھ سے دعا مانگ کہ میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. ساتھ اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہوں, یہ مستقل ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر مجھے بیان کچھ اور کرنا ہے. ایک زمین تیار کر رہا ہوں, ایک اسٹرکچر تیار کر رہا ہوں, ایک بنیاد تیار کر رہا ہوں, آپ کے ذہن کو حاضر کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا, میرے بندے زبان سے کہہ دے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. آواز آئی, انعام کس کو دیا اللہ نے؟ کیا دنیا دار کو انعام دیا؟ کیا زمیندار کو انعام دیا؟ کیا کارخانے دار کو انعام دیا؟ کیا کسی بادشاہ کو انعام دیا؟ کیا طاقتور کو انعام دیا؟ تو آواز آئے گی, نہیں میرے بندے, تو جن کے بارے میں سوچ رہا ہے, میں نے ان میں سے کسی کو بھی انعام نہیں دیا ہے. تو ہم نے کہا, قرآن تو بتا کہ آخر اللہ نے انعام دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ تو قرآن عظیم کا پانچواں سپارہ بتاتا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام دیا ہے تو نبیوں کی جماعت کو دیا ہے, صدیقین کی جماعت کو دیا ہے, شہداء کرام کی جماعت کو دیا ہے, اور اولیاء صالحین کی جماعت کو دیا ہے. آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں, اتہاس کو پڑھنے کی کوشش کریں, تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں, تو پتا چلے گا کہ دنیا میں انعام کبھی بھی دنیا دار کو نہیں ملا ہے, ہمیشہ دین دار کو ملا ہے. تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ دنیا میں انعام اصل میں فرعون کو نہیں ملا تھا, بلکہ موسیٰ کلیم اللہ کو ملا ہے. انعام نمرود کو نہیں ملا, ابراہیم خلیل اللہ کو ملا ہے. انعام مکے کے ابو جہل کو نہیں, مدینے کے محمد الرسول اللہ کو ملا ہے. انعام دمشق کے یزید کو نہیں, کربلا کے حسین کو ملا ہے. انعام کوفے کے حجاج کو نہیں, بغداد کے غوث العظم کو ملا ہے. انعام دلی کے پرتھوی راج کو نہیں, اجمیر کے غریب نواز کو ملا ہے. انعام بھوپال کے صدیق حسن خان کو نہیں, بریلی کے احمد رضا خان کو ملا ہے. پتا چلا انعام جب بھی ملتا ہے وہ دنیا دار کو نہیں ملتا, ہمیشہ دین دار کو ملتا ہے. اب آپ پوری طرح الحمدللہ تیار ہیں, سنجید جی سے میں ٹھہر ٹھہر کے بولوں گا, آج کچھ باتیں آپ کے حلقوں میں پانی کی طرح اتارنی ہے. اور فرمائیے, انعام کس کو ملا؟ دنیا دار کو نہیں ملا, بلکہ دین دار کو ملا. اب سنیے, قرآن نے کہا, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور سے سمجھیے, اللہ نے اپنی چار بڑی نعمتوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. کیا؟ نعمت نبوت, نعمت صدیقیت, نعمت شہادت اور نعمت صالحیت. چار نعمتیں, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی, جو اللہ نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. نبوت اللہ کی نعمت ہے, صدیقیت نعمت ہے, شہادت نعمت ہے, صالحیت بھی نعمت ہے. اب سنیے, یہ نعمتیں بندوں کو ملی کہاں سے, یہ نعمتیں کہاں سے ملی؟ تو آقا فرماتے ہیں, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں. اللہ ہی دینے والا, مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا. تو اب سنیے, اگر کسی نبی کو نبوت کی نعمت ملی تو مصطفیٰ کے دروازے سے ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ بولیے ماننا پڑے گا. اور ٹاپک نہیں, میں اشارے دوں گا, بولیے ملی کہ نہیں ملی؟ رسول کو رسالت کی نعمت ملی, دامن مصطفیٰ سے ملی. صدیقین کو صداقت ملی, دامن مصطفیٰ سے ملی. صالحین کو صالحیت ملی, دامن مصطفیٰ سے ملی. تو اب جب کنفرم ہو گیا, نعمت نبوت بھی مصطفیٰ کے دامن سے ملی, نعمت صدیقیت بھی مصطفیٰ کے دامن سے ملی, نعمت صالحیت بھی مصطفیٰ کے دامن سے ملی, تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ پھر نعمت شہادت کہاں سے ملی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہادت کہاں سے ملے گی؟ اچھا سنیے, ملتی اس کے دامن سے ہے کہ جس کے دامن میں پہلے سے یہ خزانے موجود ہوں. اور جب موجود نہیں ہوں گے تو ملیں گے کہاں سے؟ سرکار صاحب نبوت ہیں اور تھے, تو آقا نے نبوت کی نعمت کو آگے ترسیم کروا دیا. سرکار صداقت کے شہنشاہ ہیں تو حضور نے نعمت صداقت کو تقسیم فرمایا. سرکار نعمت صالحیت اپنے دامن میں رکھتے ہیں تبھی تو آقا نے صالحیت کو تقسیم کیا. تو اب جب تمام نعمتیں دامن مصطفیٰ سے ملی, اور ایک بات اور غور سے سنیے, نعمت نعمت بنتی ہی جب ہے کہ جب وہ پہلے مصطفیٰ کے دامن میں ہو. اگر مصطفیٰ کے دامن میں نہیں تو وہ نعمت بن نہیں سکتی سرے سے. کیوں؟ مثلاً کھانا کھانا یہ جسم کی ضرورت ہے, مگر ایسے کھاؤ کہ جیسے مصطفیٰ نے کھایا تو کھانا عبادت بن جائے. سونا یہ جسم کی ڈیمانڈ ہے, مگر ایسے سو جاؤ کہ جیسے مصطفیٰ سوئے تو سونا بھی عبادت بن جائے گا. کاروبار کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے, پر ایسے کر لو جیسے مصطفیٰ نے کیا تو کاروبار عبادت بن جائے گا. معاشرے میں رہنا ہماری اپنی ضرورت ہے, مگر اس طرح رہو جیسے میرے آقا رہا کرتے تھے تو یہ رہنا بھی عبادت بن جائے گا. مصطفیٰ کے طرز عمل پر زندگی گزارو, طور مصطفیٰ پر زندگی گزرے تو چلنا بھی عبادت بن جائے, بیٹھنا بھی عبادت بن جائے, سونا بھی عبادت بن جائے, جاگنا بھی عبادت بن جائے, مسکرانا بھی عبادت بن جائے, رونا بھی عبادت بن جائے, اور بچوں کے بستر پہ سونا بھی عبادت بن جائے. شرط یہ کہ وہ طرز مصطفیٰ پر ہو. اب غور سے سنیے, جب ساری نعمتیں دامن مصطفیٰ سے ملتی ہیں تبھی تو وہ نعمت کا درجہ حاصل کرتی ہے. صداقت مصطفیٰ کے دامن سے ملی, نبوت مصطفیٰ کے دامن سے ملی, صالحیت مصطفیٰ کے دامن سے ملی. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ شہداء کو شہادت کہاں سے ملی؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ بھی دامن مصطفیٰ سے ملی. اور یہ ایسا ہے نہیں ہے, ہاتھ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے کہ الحمدللہ دامن مصطفیٰ سے ملی ہے, ملی ہے. اب یہ بتائیے کہ جب شہادت بھی دامن مصطفیٰ سے ملی, اور دامن مصطفیٰ سے ملے گی تبھی نعمت بنے گی, تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ شہید بھی ہو, مصطفیٰ شہید بھی ہو. اب آپ بتائیے, کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیا مصطفیٰ شہید ہے؟ آقا کو جامع شہادت سرکار نے نوش فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول شہید ہوئے. تو آپ کہیں گے نہیں, بظاہر تو مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے, بظاہر مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے. مگر سنیے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پچھلے انبیاء دنیا سے جامع شہادت نوش کر کے جا چکے تھے, جب قیامت کا دن ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ایک فضیلت ان کے دامن میں زیادہ ہے اور مصطفیٰ کے دامن میں کم ہے, یہ پروردگار کی رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسا آئے کہ جو شہادت کی نعمت اپنے دامن میں لے کر کے آئے, اور جب مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو مصطفیٰ کا اپنا دامن اس نعمت سے خالی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر مصطفیٰ شہید ہو یہ ماننا پڑے گا. اب شہید ہو تو اس کے لیے گردن کٹانی پڑتی ہے, اس کے لیے خون بہانا پڑتا ہے, جامع شہادت نوش کرنے کے لیے جان کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو آپ ذرا غور کیجیے اور پوچھیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا مصطفیٰ شہید ہیں؟ تو قرآن نے کہا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے فرمایا, محبوب تمہاری موت کبھی دشمن کے ہاتھوں واقع نہیں ہو سکتی. اللہ نے وعدہ فرما لیا تمہاری موت دشمن کے ہاتھوں واقع نہیں ہو سکتی. تو اگر مصطفیٰ شہید ہو جاتے تو معاذ اللہ, اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا, رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وعدہ فرما لیا میرے حبیب تمہاری موت کبھی دشمن کے ہاتھوں واقع نہیں ہوگی. اب یہ کیسے ہو کہ مصطفیٰ کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور مصطفیٰ کو مقام شہادت بھی دینا ہے, جبھی تو شہادت نعمت بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو یہی تو گوارا تھا, محبوب تمہاری موت تو دشمن کے ہاتھ میں واقع نہیں ہوگی. اللہ پاک نے سبحان اللہ یہ سچویشن کے لیے فرمائی کہ مصطفیٰ خود تو شہید نہیں ہو سکتے, مگر حکم نے دیا اب تو جسم تیار کیے جائیں جو غیر نہ ہو مصطفیٰ کے اپنے ہوں, اور اس طرح اپنے ہوں کہ ایک قدموں سے سینے تک مصطفیٰ کی طرح نظر آئے, ایک سینے سے سر انور تک مصطفیٰ کی طرح نظر آئے. اب ان دو جسموں کو لانے کے لیے علی و فاطمہ کو ملا دیا گیا, علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا, اور علی و فاطمہ کے نکاح کے نتیجے میں اللہ نے حسن و حسین کو پیدا فرمایا. اب یہ اپنے ہیں, اب حضور فرماتے حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے. اللہ نے حسن و حسین کو پیدا فرمایا. اب یہ شہادت کی دو مشہور قسمیں ہیں, ایک شہادت سری ایک شہادت جہری. سری اس کو کہتے ہیں خدا نہ کرے کوئی کسی کو زہر دے دے, پانی میں ڈوب کر کے مر جائے, کسی تاؤں یا ایسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے, اللہ اسے شہادت سری کا مقام عطا فرما دیتا ہے. ایک شہادت سری اور دوسری شہادت جہری. شہادت جہری اس کو کہتے ہیں جو دین کی خاطر, شریعت کی حفاظت کی خاطر, اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ میں تلوار لے کر کے دشمن کے مقابلے میں اترے اور دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دے, اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے, اسے شہادت جہری کہتے ہیں. ہم مصطفیٰ کی ذات میں دونوں کا پایا جانا ضروری تھا, شہادت سری کا بھی شہادت جہری کا بھی. تو اللہ نے جن دو شہزادوں کو مصطفیٰ کو دیے تھے, جو دو شہزادے مصطفیٰ کو عطا فرمائے تھے, ایک حضرت امام حسن ایک امام حسین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کے حصے میں شہادت سری کو رکھا اور امام حسین کے حصے میں شہادت جہری کو رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیے, یہ تو اختتام تھا, تو کمپلیٹ ہوئی شہادت, اس کی قیمت رہا کہاں سے؟ یہ تو انتہا تھی جو کربلا میں تھی, یہ انتہا تھی شہادت سری کی جو امام حسن کے ساتھ تھا. ابتدا کیسے ہوئی؟ تو غور سے سنیے کہ ابتدا تو مصطفیٰ کی زندگی میں ہوئی, ابتدا مصطفیٰ کی زندگی میں. اور اس ابتدا سے پہلے کی ابتدا بتاؤں, توجہ ہے, یہ تلوار جس کا اختتام کربلا میں ہوا, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ ذرا غور سے سمجھیے, سرکار کے چوتھے دادا پانچویں دادا کون؟ عبد مناف. عبد مناف کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے. کتنے بیٹے؟ دو بیٹے, ایک حضرت ہاشم اور ایک امیہ. دو جڑواں بیٹے عبد مناف کے یہاں پیدا ہوئے. دونوں کی کمر ملی ہوئی تھی, اس زمانے میں آپریشن نہیں ہوتا تھا, دونوں کی کمر ملی ہوئی, بس تلوار ماری دونوں کو جدا کر دیا. اللہ کی شان کے دونوں زندہ رہے. اب ذہن کو حاضر رکھیے اور یاد رکھیے, کیا عبد مناف کے دو بیٹے پیدا ہوئے ہاشم امیہ, یعنی ہاتھوں پر غور کیجیے, عبد مناف کے دو بیٹے پیدا ہوئے ہاشم اور امیہ. اب سنیے غور سے, امیہ کے بیٹا, امیہ کا بیٹا حرب, حرب کے بیٹے ابو سفیان, ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ, اور امیر معاویہ کا بیٹا تھا یہ یزید پلیل. اب ادھر بچے کون؟ حضرت ہاشم, چونکہ عمر چکے عبد مناف کے دو بیٹے تھے نا, تو امیہ حرب ابو سفیان امیر معاویہ, اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید. اب ادھر بچے کون؟ حضرت ہاشم, تو حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب, حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ, اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہم سب کے رسول اللہ, اور رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ, اور فاطمہ کے بیٹے امام حسن و حسین. سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ایک شاخ ادھر کو چلی اور ایک شاخ ادھر کو چلی. اب اس سے پتا چلا یزید کون تھا؟ غیر نہ تھا. یزید کون تھا؟ دشمن نہ تھا. یزید کون تھا؟ دوسرے مذہب سے نہ تھا. یزید کون تھا؟ اب سنیے غور سے, حرب کے بیٹے کون ہوئے؟ حضرت ابو سفیان. اور ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان سرکار کے سسر ہیں, اور حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. حضرت ابو سفیان کی بیٹی سرکار کے گھر میں ہے, ام المومنین ہے, زوجہ محترمہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ امیر معاویہ کون ہوئے؟ سرکار کے سگے سالے ہوئے. یزید کون ہوا؟ سرکار کے سگے سالے کا بیٹا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ کون ہوا یزید؟ نہیں تھا بلکہ حضور کے سگے سالے کا بیٹا ہوا. اب غور کیجئے, ذہن کو حاضر کیجئے, یہ تو بات وہ تھی کہ وہ جو تلوار وہاں لگی تھی, جس کی ابتدا وہاں ہوئی تھی, اس کی انتہا کربلا میں. میں یاد کر رہا تھا سرکار کی ذات میں دونوں شہادتوں کا پایا جانا. ابتدا تو حضور کی زندگی میں ہو گئی. کیسے؟ شہادت سری اور شہادت جہری دونوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ غور سے سنیے, بس جلدی سے مقصد پہ آ رہا ہوں. सुनिए शहादत सिद्दीक की इब्तिदा कैसे हुई। खैबर के मौके पर सरकार को यहूदी औरत ने जहर मिलाकर के गोश्त खिलाया। सरकार ने जहर आलू गोश्त खाया, एक सहाबी रसूल थे उन्होंने भी खाया। वो तो वही के वही इंतकाल फरमा गए, वही फौत हो गए। आका ने एक लुकमा खाया, नीचे उतर गया, दूसरा या तीसरा लुकमा कुछ तपा खाना चाहते थे। आवाज आई लुकमे से, अल्लाह के महबूब मुझे मत खाइए, मुझ में जहर मिला हुआ। यह आवाज पहले ही तो आ सकती, यह आवाज लुकमे से पहले भी आ सकती थी, पहले खिलाया क्यों? रब चाहता ही ये था, मेरे हबीब पहले खिलाना मकसूद है, फिर तेरा मौजजा दुनिया को दिखाना मकसूद है। पहले खिला दिया ताकि इतना जहर पेट में पहुंच जाए जो शहादत सिर्री के लिए जरूरी और लाजमी। और फिक्र के तौर पे सहाबी रसूल की मौत हो गई, इनका विसाल हो गया, अब हुजूर की मौत क्यों नहीं हुई, आका का विसाल क्यों नहीं हुआ? वही अल्लाह का वादा आड़े आ गया, वल्लाहु यहसीबुका मिनन्नास, मेरे हबीब तेरी मौत दुश्मन के हाथों वाकई नहीं हो सकती है। शहादत सिर्री इब्तदा खैबर के दिन हो गई थी, अब शहादत जहरी की इब्तदा होनी थी। बहुत का मैदान है, इशारे की जुबान समझिए, मुस्तफा बनफ से नफसी नफीस तशरीफ फरमा है, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, पत्थरों का भी बरस रहा है, नेजों का भी बरस रहा है। आका का जिसमें मुबारक नबू दुहान हो गया, सरकार का दंताने मुबारक शहीद हो गया, एड़ियों तक पिंडलियों तक मुस्तफा का खून बह निकला, गशीदी तारी हो गई। जितनी चीजें शहादत जहरी के लिए जरूरी और लाजमी थी वो सब की सब पहुंच गई, सब की सब वहां पर मौजूद थी और सब की सब वहां पाई जा रही थी। अब एक चीज बाकी थी कि मुस्तफा की रूह नहीं निकली, गशी भी हो गई, तलवार के तीर भी लगे, पत्थर भी लगे, गशी भी तारी हुई, खून भी बहा, जख्म भी लगे, बस एक चीज बाकी रही कि मुस्तफा की रूह अनवर जिस्म से परवाज न कर सकी। क्यों? वही अल्लाह का वादा आड़े आ गया, वल्लाहु यहसीबुका मिनन्नास, मेरे हबीब तुम्हारी मौत दुश्मन के हाथों वाक नहीं हो सकती। मगर शहादत सिद्दीक की इब्तदा भी मुस्तफा की जिंदगी में हो चुकी थी, शहादत जहरी की इब्तदा भी मुस्तफा की जिंदगी में हो चुकी थी। अब दोनों को इख्तिताम पसीर होना था, दोनों को मुकम्मल होना था, तो इन दोनों शहादतों के लिए अल्लाह ने मुस्तफा के नवासों को पैदा फरमा दिया। हजरत हसन के हिस्से में शहादत सिर्री आ गई और इमाम हुसैन के हिस्से में शहादत जहरी आ गई। यही वजह है कि अजीम शहादत कैसे रूनुमा हुई, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला मदीने शरीफ से रवाना होते, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। वलीद बिन उकबा जो मदीने का गवर्नर था, इसको लेटर लिखा, इसने खबर दी अमीर मुआविया का विसाल हो गया और यजीद तख्त शाही पर बैठा। और इस जालिम ने कहा इमाम हुसैन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इनसे बैत लो, बैत करने तो ठीक और नमाज अल्लाह इन्हें कत्ल कर देगा। वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया, उस वक्त वो किसी से मिलता मिलाता नहीं था, मगर इमाम हुसैन पहुंचे, समझ गए कि हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो रहा। पहुंचे, वलीद ने कहा ये यजीद का लेटर है, यजीद का खत है कि नवासाई रसूल, इसमें लिखा है कि मैं आपकी बैत यजीद के हाथ पर बैत कर लें वरना फिर सख्ती के साथ मुझे पेश आना पड़ेगा। ये हिस्सा वलीद अच्छा आदमी, इसका नाई था मरवान बिन हकम, इसने वलीद से कहा कि हुसैन जब आ जाए तो इसको जाने मत देना, और जिस वक्त ये तुम्हारे गवर्नर हाउस में हो उसी वक्त उसे बेहद ले लेना, बेहद ना करें तो माजरता इनको शहीद कर देना। ये मरवान बिन हकम बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा सख्त दिल फितनगर था। हजरत इमाम अली मकाम जब पहुंचे वलीद के यहां तो ये अदब से पेश आए, कहा हुजूर ये खत है यजीद का, अमीर मुआविया का विसाल हो गया, और कहा कि इसने बेहद के लिए लिखा है। आपने कहा कि मेरे जैसा शख्स तन्हा छुप करके बेहद नहीं कर सकता, मुझे सोचने का मौका दिया है। यजीद का किसको हुजूर सब जानते, सरकारी इमाम अली मकाम ने जब ये फरमाया तो मरवान ने कहा कि वलीद इनको जाने ना दो, دروازہ بند کر دو, بیان کریں تو ٹھیک ورنہ یہی قتل کر دو. امام علی مقام چند افراد کو لے کر کے گئے, وہ باہر کھڑے ہو. امام علی مقام نے فرمایا مروان میری یہ ہمت کہ تو نواسۂ رسول کو قتل کرے گا. حضرت امام علی مقام وہاں سے نکل کے گھر پہنچے, رات بھر سے تو پنج گئے, رات بھر سوچا, جب سے آواز آئی حسین مدینہ چھوڑو مکہ شریف کی طرف ہجرت کرو, حضرت امام علی مقام نے فیصلہ کر لیا آج سرکار کا مدینہ چھوڑ جائے. اہل و عیال کو تیار کر, گھر والوں کو تیار کر. صحابہ نے کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ مکہ شریف جا. حضرت امام علی مقام نے کنفرم فیصلہ کر لیا اب مجھے سامان سفر بننا, تیار ہو گئے گھر والے. آپ نے فرمایا پہلے نانا جان کے روضے پر حاضری دی, اپنی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا کے قبر پہ سلام کر کے آئے کہ نواسۂ رسول مدینے سے جا رہے. سرکار امام علی مقام سرکار کے روضے پر پہنچے, سلام پیش کیا, عرض کی آقا یہ وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جس کی فضاؤں میں میرا بچپن گزرا تھا. آقا یہ وہی مدینہ ہے جہاں مجھے کاندھے پہ رکھ کے آپ گھمایا اور پھرایا کرتے تھے. آقا یہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں آپ نماز پڑھتے تھے تو ہم حالت سجدہ میں پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتے تھے. آقا یہی وہ مدینہ ہے جہاں ہمارا بچپن گزرا, جوانی گزری, مگر آج مدینے کی گلیاں مصطفیٰ آپ کے نمازے پر تنگ ہو گئی. کہنے والے نے کہا حضرت امام علی مقام سرکار کے روضے پر کھڑے ہیں, اجازت کا سلام کرنے آئے. اور پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے. کہ سبحان اللہ, مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے عقیدت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے, عقیدت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے. فرمایا ذرا حجر سے نکلو اے مدینے تم بد خزیرہ, ذرا حجر سے نکلو اے مدینے تم بد ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا, ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا. اور مدینے سے شر کامین کا نور نظر نکلا, مدینے سے شر کامین کا نور نظر نکلا, اور وطن سے بے وطن وہ کر وطن کا تاجور نکلا, وطن سے بے وطن وہ کر وطن کا تاجور نکلا. مقام سرکار کے روضے پر آخری سلام پیش کرتے ہیں, مصطفیٰ جال رحمت سے اجازت لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے قبر پہ پہنچتے ہیں. حضرت امام علی مقام حضرت فاطمہ کے قبر پہ پہنچے آپ نے کچھ یوں اس طرح عرض کیا, کیا کہ تمہاری آنکھوں کا اے ماں ستارہ جانے والا ہے, تمہاری آنکھوں کا اے ماں ستارہ جانے والا ہے, تمہارے قلب مضطر کا سہارا جانے والا ہے, تمہارے قلب مضطر کا سہارا جانے والا ہے, کہ گھروں کو چھوڑ کر میدان میں جانے کا زمانہ ہے, گھروں کو چھوڑ کر میدان میں جانے کا زمانہ ہے, کہ بے عذر بنانا خون بہانے کا زمانہ ہے. اور نبی کے دین کا دشمن زمانے کا زمانہ ہے, نبی کے دین کا دشمن زمانے کا زمانہ ہے, مجھے یہ سر کٹا کر دین نانا ہم رو رو کے اپنی والدہ امہ فرما حضرت فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری والدہ امہ فرما دعا کرنا کہ مولا مجھے صبر عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, حوصلہ عطا فرمائے. علی مقام کے دل سے جملے نکلے, قبر زہرا تھرا گئی اور قبر فاطمہ سے آواز آئی, نانا جان پر اے جان اپنی جان جانے دے. سبحان اللہ, میں روزانہ آپ کے ماحول میں بولا ہوں, آج آپ میرے ماحول میں بولیے گا. سب طور پہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. قبر فاطمہ سے آواز آئی, نانا جان پر اے جان اپنی جان جانے دے, نہ بیٹا ہاتھ سے تو دولت ایمان جانے دے, نہ بیٹا ہاتھ سے تو دولت ایمان جانے دے, اور مجھے معلوم ہے بیٹا جو تجھ پر ہونے والا ہے. سب جانتے تھے کہ حسین شہید کر دیے جائیں گے, مجھے معلوم ہے بیٹا جو تجھ پر ہونے والا ہے, پر زمین کربلا میں کل ہی کو تو سونے والا ہے, زمین کربلا میں کل ہی کو تو سونے والا ہے. قبر فاطمہ سے آواز آئی, بیٹا جاؤ, مصطفیٰ کے دین کو بچانے کی خاطر جاؤ, شریعت کے محافظ بن کر کے جاؤ, خوش دینے دین کی شمع جس کی لو بجھنے والی ہے, اپنے خون سے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے جاؤ. حضرت امام حسین مدینہ شریف سے روانہ ہوئے, مکہ المکرمہ پہنچے, کچھ دن قیام کیا. صحابہ نے کہا اے امام علی مقام, اونٹے کا سفر نہ کرنا, یہ ظالم اگرچہ آپ کو 12,000 خطوط لکھ چکے ہیں یا 3,000 یا 2,500, مختلف روایات ہیں. حضرت امام علی مقام کے پاس ہزاروں خطوط پہنچے. اب سنیے, اگر امام علی مقام نہیں پہنچتے تو رب کی بارگاہ میں خوبیوں کو کہنے کا موقع مل جاتا, اے پروردگار تیرے نبی کے نواسے کو ہزاروں خط لکھے تھے, ہم مجبور ہو گئے, ہم نے یزید جیسے ظالم و جابر اور شریعت کے باغی کی جو بیعت کری یہ مجبوری کی کنڈیشن میں کری. حضرت امام علی مقام پر یہ لازم تھا کہ وہ اب کوفے کا سفر شروع کرتے. سارے لوگ حج کا زمانہ تھا, مکہ المکرمہ حج بیت اللہ کے لیے آ رہے تھے. اللہ کی شان, دنیا تو کعبے کو دیکھنے آ رہی تھی, دنیا کعبے کی زیارت کرنے آ رہی تھی, دنیا کعبے کا طواف کرنے آ رہی تھی. لوگوں نے کہا امام علی مقام سب تو کعبے کا طواف کرنے آ رہے, سب حج کرنے آ رہے, اور آپ مکہ المکرمہ سے جا رہے ہیں. جواب دیا لوگوں سنو, دنیا حج کا حج کی زیارت کے لیے آ رہی ہے, کعبے کی زیارت کے لیے آ رہی ہے, حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے آ رہی ہے, حج کا طواف کرنے آ رہی ہے. سنے سب حج کا طواف کرنے آ رہے ہیں, اور میں کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں, کعبے کی حرمت کی خاطر جا رہا ہوں, مصطفیٰ کے دین کی خاطر جا رہا ہوں. حضرت امام علی مقام ادھر سفر شروع کرنے کی تیاری تھے, مگر جانے سے پہلے آپ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا. جب لوگوں نے کہا امام علی مقام یہ دغا باز ہے, کوفی ان پر بھروسہ نہ کیجیے, تو حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ اپنے دونوں شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو بچے تھے ان کو لے کر کے کوفے کا سفر شروع کر دیا. کوفے میں پہنچے, امام علی مقام نے فرمایا جب تم کوفے کے حالات سے مطمئن ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ پر وہ تیار کر لیں. آپ نے خط لکھ کر کے کوفیوں کے نام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا. حضرت مسلم بن عقیل پہنچے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں, 40,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دی, بھروسہ ہو گیا, مطمئن ہو گئے, جان مال تن من دھن سب کو قربان کرنے کو تیار ہو. وہ خطوط میں یہی تو لکھتے تھے, اگر آپ نہ پہنچے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے, یزید شریعت کا باقی ہے, یزید سنتوں پر تاری ہے, یزید شرابی اور کبابی ہے, فاسق اور فاجر ہے, اس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے. امام مسلم ادھر کوفے میں پہنچے, ادھر یزید کو خبر ہوئی, تو ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اور نعمان بن بشیر اس وقت کوفے کے گورنر تھے, یزید نے کہا نعمان بن بشیر کو معزول کیا جائے اور ابن زیاد بصرہ سے کوفہ جائے. یہ بڑا ظالم شخص تھا, ابن زیاد بصرہ میں اپنے بھائی کو اپنی سیٹ پر بیٹھا کر کے بوفے کے لیے روانہ ہو گئے. 500 آدمی اس نے اپنے ساتھ لیے, گھر والے بھی سپاہی. ایک مقام پر پہنچا, باقی تو وہیں ٹھہر گئے. کہ ابن زیاد مغرب اور عشاء کے درمیان حجازی راستے سے حجازی لباس پہن کر کے اور یہ کوفے میں داخل ہوا. ادھر حضرت امام مسلم خط لکھ چکے حضرت امام علی مقام کو کہ ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر دی, یہ لوگ آپ کے مشتاق تشریف کا یہ انتظار کر رہے ہیں. ادھر امام حسین کوفے کی روانگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ادھر ابن زیاد یہ ظالم کوفے میں پہنچ جاتا ہے. لوگوں نے سوچا کہ یہ حجازی راستے سے آیا, حجازی لباس پہن کر کے آیا, سر سے رومال ڈرا ہوا تھا, شام کا وقت تھا, اندھیرا ہو چکا تھا. اس کی چوائس یہی تھی کہ جب میں رات کے وقت پہنچوں گا تو کسی کو علم نہ ہوگا, لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ امام حسین آ گئے. یہ پہنچا, اس وقت تقریباً 50 لوگ اس کے ساتھ تھے. جیسے کوفے میں داخل ہوا ایک جلوس کی شکل میں لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. لوگوں نے سوچا امام حسین آ گئے, مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی, عظیم کا خیر مقدم کی صدائیں بلند ہونے لگی, اور ایک جلوس کی شکل میں لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. خبر نہ تھی یہ کون. جب گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا, دروازے پر دستک دی تو نعمان بن بشیر چھت پہ پہنچے اور کہا, اے اولاد رسول آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. یہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے. کہا تشریف لے جائیے, نہ میں یہ آپ کو سوچوں گا اور نہ میں آپ سے جنگ کروں گا. اندر بڑا, اس نے نعمان بن بشیر سے کہا, دروازہ کھول. قریب جو شخص تھا اس نے پہچانا کہ یہ حسین نہیں, یہ تو ابن زیاد ہے. تو کہا, لوگوں تم غلط فہمی میں ہو, یہ امام حسین نہیں تو ابن زیاد آ گیا. بس مجمع منتشر ہو گیا. اس نے اندر گھستے ہی چاروں کی عمارت کے دروازے کو بند کر لیا اور نعمان بن بشیر سے کہا, تم معذور, دیکھو یزید نے مجھے یہاں کا گورنر بنا دیا. ابھی ظالم نے رات گزاری اور صبح کو تمام کوفے والوں کو جمع کر کے اس نے تقریر کری اور کہا, سنو, اگر کسی نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا یا حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کری تو میں اس کے مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اس کے بچوں کو قتل کر, اس کے دکان مکان سب لوٹ لی جائیں گے. لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا. ادھر حضرت امام مسلم مختار بن عبیدہ کے گھر قیام فرما رہا, خبر ہو گئی کہ ابن زیاد آ گئے. بالکل اختصار کے ساتھ عرض کر رہا, حضرت امام مسلم نے مختار کا گھر چھوڑا اور پھر حضرت حالی کے گھر منتقل ہو. ابن زیاد کے ساتھ ایک اور شخص بصرہ سے آیا ہوا جو ابن زیاد کا بہت قریبی تھا اور یہ حضرت حالی کا مہمان تھا. حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں یہ شخص بھی ہے جو بصرہ سے آیا. حالات سمجھ میں آ گئے, جاسوسی شروع ہو گئی, جہاں کہیں مسلم ملے مسلم کو گرفتار کر دیا جائے, جو یزید کی حکومت کی بغاوت کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے, اس کو اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے, اس کا مال و متاع لوٹ لیا جائے. لوگوں کی سوچیں تبدیل ہونے لگی اور حضرت ہانی کے گھر امام مسلم ایک کمرے میں پوشیدہ تھی. یہ جو مہمان تھا, جو بسرا کا رہنے والا, اس بیمار تھا, طبیعت عجیب تھی. شام کے وقت یہ ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آنے والا تھا. اب انہوں نے کہا, امام مسلم سنیے, شام کو ابن زیاد میری عیادت کے لیے آ رہا ہے, بڑا اچھا موقع ہوگا, میں اشارہ کروں گا, آپ ابن زیاد کو قتل کر دیں. یہ طے ہو گیا. مگر اللہ کی شان دیکھی, جیسے ابن زیاد پہنچا, یہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, اس کا باڈی گارڈ بھی کھڑا ہوا تھا. انہوں نے سیٹنگ کر لی تھی کہ میں پانی مانگوں گا, تو جب میں پانی مانگوں تو تم تلوار لے کے باہر نکلنا اور ابن زیاد کا سر قلم کر دینا. بہت حسین موقع تھا. پلاننگ کے مطابق اس شخص نے پانی مانگا تین مرتبہ, جو سگنل تھا باہر آ کر کے تلوار لے کر کے ابن زیاد کو قتل کر دے گا. مگر حضرت مسلم باہر نہیں, دو تین مرتبہ پکارا, باہر نہیں نکلے. اس کے محافظ کو, اس کے باڈی گارڈ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں خطرہ ہے. اس نے آپ سے اشارہ کرا, پر ابن زیاد کو دھکا مارتا ہوا جلدی سے گھر سے باہر لے گیا. کہا, تمہارے قتل کا منصوبہ ہے, فوراً چلو, یہ یہاں سے نکلا. حدیث نے کہا, کہ امام مسلم اتنا اچھا موقع تھا تم نے ہاتھوں سے نکال دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں, رسول اللہ کے گھر والوں نے کبھی جنگ اور جہاد کی ابتدا نہیں کری, کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کری. حضرت امام مسلم نے فرمایا, اس نے کہا تم باہر کیوں نہیں نکلے, اس ظالم کا سر قلم کیوں نہیں کر دیا؟ کہا نہیں, رسول اللہ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ دھوکے سے مناظر کے کبھی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ, حضرت امام مسلم نے فرمایا, اور ایک روایت میں آتا کہ میرے کانوں میں آواز آئی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا مسلم ٹھہر جا جب تک کہ تقدیر الہی میں جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے, پورا نہ ہو جائے. مختصر یہ حالات تبدیل ہو گئے, کوفے والے دغا بازی پہ اتر آئے, وعدہ خلافی پہ اتر آئے, بے وفائی پہ اتر آئے, اور مختصر یہ کہ کچھ 40,000 حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, اب ان میں سے معمولی رہ گئے. ایک وقت پھر ایسا آیا کہ ابن زیاد محض 50 لوگوں کے سامنے دارالعمارت میں تھا اور امام مسلم 4,000 کے لشکر کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے. لوگ کہہ رہے تھے امام مسلم اجازت دے تو ہم عید سے عید بجا دے, اس کا سر قلم کر دے. آپ نے کہا نہیں, اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ خون خرابے کی ابتدا کی جائے. پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اور پھر اس نے کوفیوں کو ڈرایا اور دھمکایا. پھر اس نے جاسوس کے ذریعے سے حضرت ہانی کو بلوایا اور کہا کہ سنا ہے تمہارے گھر پہ مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے, تم نے ان کو ٹھہرایا. آپ نے چھپانے کی کوشش کری پر جاسوس سامنے آ گیا اور کہہ دیا کہ ہاں. اب آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے مسلم بن عقیل کو ٹھہرایا ہے, مگر ظالم میں نے اس لیے ٹھہرایا ہے کہ پہچان کے ان کا حسب و نسب کیا, ارے وہ رسول اللہ کی اولاد ہے, پہچان ان کو کہ وہ کون ہے. اس نے ایک نہ سنی, حضرت ہانی کو قید کر لیا. سبحان اللہ, قربان جائیے, ایمان ہو تو حضرت ہانی کے جیسا, عشق ہو تو حضرت ہانی کے جیسا. آپ نے کہا سن لے ظالم, اگر تو مجھ سے یہ کہے کہ میں تجھے اپنے مہمان کو تیرے حوالے کر دوں تو ایک نہیں اللہ مجھے 70 جانے بھی دے تو میں اس کو قربان کر سکتا ہوں, مگر اولاد رسول کو تجھے سے ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا. حضرت کے الفاظ سنے تو اس ظالم نے گھنٹا اتار کے اٹھا کے حضرت ہانی کے منہ پر مارا, آپ کے ہوٹ کٹ گئے, سامنے کے دو دانت گر گئے. اس ظالم نے اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے, قید میں ڈال دیا. ادھر حضرت ہانی چونکہ معزز شخص تھے, ان کے تمام خاندان والے رفقا جمع ہو گئے, دارالعمارت پر حملہ کرنے والے تھے, مگر قربان جائیے غازی شریف کو بلایا. کس نے؟ ابن زیاد نے. یہ بھانگ گیا کنڈیشن کو کہ اگر موت کی خبر پھیل گئی ہانی کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. اس نے کہا غازی شریف کو بلاؤ. بلایا, کہا دیکھو یہ زندہ ہے, انتقال نہیں ہوا, حالانکہ زخموں سے چور ہو چکے تھے, زبان ہوٹ کٹ چکے تھے, دانت ٹوٹ چکے تھے, پانی پیتے تو نیچے نکل جاتا, مگر غازی شریف سے کہا کہ بس اتنا ہی کہو باہر جا کر کے کہ ہانی زندہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہانی زندہ. حضرات اللہ کی شان, اب یہ لوگ پھر منتشر ہو گئے. اب کنڈیشن یہ آئی کہ امام مسلم کے سامنے صرف 30 افراد رہے, اور جب وہاں سے پوچھ کیا تو وہ 30 بھی چلے. اب حضرت امام مسلم, شاہد کا وقت ہے, کوئی دروازہ امام مسلم کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے. یہ کوفی جنہوں نے ہزاروں کوکون بھیج کر کے رسول اللہ کی اولاد کو بلایا تھا, آج اپنے دروازے بند کر لیے, مکان بند کر لیے, دکانیں بند کر لیے, بیویوں نے اپنے شوہروں کو اندر کر دیا, بچوں کو اندر کر دیا. حضرت امام مسلم تنہا ایک محلے کی گلی سے گزر رہے تھے, کیا دیکھا ایک عورت اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی. امام مسلم نے اس سے کہا کہ ماں پانی ملے گا؟ اس نے پانی لا کر کے پانی پیا. اب اس نے کہا جاؤ پانی پی لیا, کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں تم کیسے بیٹھی ہو؟ کہا میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں. کہا میں کہاں جاؤں؟ میرا کوئی نہ گھر ہے نہ گھر ہے, میں بے وطن ہوں, غریب ہوں, وطن ہوں, مسافر ہوں. اس عورت نے پوچھا تم ہو کون؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. بس یہ محب اہل بیت تھی, کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہمارے گھر تشریف لائی. جلدی سے حضرت مسلم کو اندر لے گئی, فرش بچھایا, کھانا لگایا, کھانا کھلوایا, ایک کمرے میں قیام کا انتظام کر دیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بیٹے کا یہ عورت انتظار کر رہی تھی, رات ہوئی تو وہی بیٹا آیا. اپنی ماں کو دیکھا کہ بار بار کمرے میں جا رہی ہے تو اس بیٹے نے پوچھا اے میری ماں تو اس کمرے میں کیا لینے جا رہی ہے؟ ماں سمجھ گئی, سمجھانے کی کوشش کری, کہا بیٹا راز فاش نہ کرنا, ہماری قسمت چمک اٹھتی ہے, ہمارے گھر نواز رسول اللہ کی اولاد تشریف لائی ہے, مسلم بن عقیل تشریف فرما ہے. یہ ظالم شرابی اور کبابی تھا, اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ ابن زیاد نے ऐलान कर दिया है कि जो मुस्लिम को पकड़ के लाएगा भारी इनाम दिया जाएगा। इसकी नीयत बदल गई। अरे जिनकी तलाश में मैं दिन भर घूमता रहा वो तो मेरे घर में ही तशरीफ फरमा है। बस रात गुजरी और सुबह को जाकर के इसने खबर दे दी। इब्ने ज़ियाद ने वहां से लश्कर भेज दिया। 80 आदमी हजरत इमाम मुस्लिम को कैद करने के इरादे से इस औरत के घर पहुंच गए। वहां एक घमासान लड़ाई हुई, जिहाद हुआ। हजरत इमाम मुस्लिम ने मुकाबला करा। किसका? इन जालिमों का, जो इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। आपने समझाने की कोशिश करी, नादानो जरा सोच समझ के मुझ पे हमला करना। पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरे नसब और नसब को पहचानो, जरा देखो कि मैं कौन हूँ। जालिमों ने एक न सुनी, हजरत इमाम मुस्लिम को जख्मी कर दिया। फिर एक शख्स आगे बढ़ा, इनको अमान दी, कहा मैं तुम्हारे तुम्हें अमान देता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा। चलो इब्ने ज़ियाद के दरबार तक चलो, दारुल हुकूमत तक चलो, दारुल इमारत तक चलो। हजरत इमाम मुस्लिम को घोड़े पर सवार करके तलवार हाथ से ले ली, दारुल इमारत में दाखिल कर दिया। ये जालिम जब इसने देखा कि इमाम मुस्लिम आ गए तो इस शख्स ने कहा अरे इब्ने ज़ियाद मैं इनको अमान दे करके लाया हूँ, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं पहुँचना चाहिए। ने कहा तू कौन होता है अमान देने वाला? बस ये दम बखुद रह गया। इसने हजरत इमाम मुस्लिम की शान में गुस्ताखी करी और जद्दादों से कहा इमाम मुस्लिम को दारुल इमारत की छत पे ले जाओ, अगर ये कैद करे तो ठीक और नहीं करे तो इनका सर तन से जुदा कर दो और दारुल इमारत की छत से इनका धड़ और इनका सर नीचे फेंक दो। जालिम ने जद्दाद को हुक्म दिया, दारुल इमारत की छत पे लेकर के पहुंचे और वहां हजरत इमाम मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। उसके बाद इस जालिम ने हजरत हाजी को भी शहीद कर दिया। इमाम मुस्लिम के दो बच्चे थे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम था। हाजी शहीद के पास आपने फरमाया इन बच्चों को मदीने पहुंचा दिया। हाजी ने कहा इन दोनों बच्चों से, बेटा करीब आओ, सीने से लगाया, सर पे हाथ रखा, प्यार किया। दोनों बच्चों ने कहा काजी साहब आप हमें इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए, हमारे बाप मुस्लिम कहाँ है? काजी की आंखों से आंसू जारी हो गए, बेटा हमारे बाप को शहीद कर दिया गया, तुम यतीम हो गए हो पर तुम घबराओ मत, इंशाल्लाह मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे वतन तक पहुँचा दूंगा। हजरत इब्राहिम और हजरत मोहम्मद दोनों बच्चों को काजी साहब ने अपने बेटे को दिया और कहा बेटा असद लो पुना काफला इराक से मदीने की तरफ जाने वाला है, इन दोनों बच्चों को काफले के साथ कर दो। बेटा साथ लेकर के गया और काफला जा चुका था। देखो वो गर्दो गुबार जो सामने नजर आ रहा है, लगता है काफला अभी ज्यादा दूर नहीं गया। दोनों बच्चे जाकर के काफले में मिल जाना और मदीना खैरियत से पहुंच जाना। अल्लाह की शान देखिए, बच्चे दौड़े कुछ दूर गए तो गर्दो गुबार भी खत्म हो गया, काफला भी नजर नहीं आया। रात भर चले, देखा तो सुबह को वही नजर आए। इधर इसने ऐलान कर दिया इब्ने ज़ियाद ने कि मुस्लिम के बच्चों को जो पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुलिस वालों ने पकड़ा और एक जेल में डाल दिया, जिस जेल का जेलर मशहूर नामी एक शख्स था जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, इब्ने ज़ियाद ने कहा इन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया जाए, मैं यजीद को खत लिखता हूँ, यजीद कहेगा कि सर कलम कर दिया जाए तो सर भिजवा दिए जाएंगे, यजीद कहेगा कि जिंदा भेजा जाए तो जिंदा भिजवा दिया जाएगा। मुख्तसर ये कि इब्ने ज़ियाद के हुक्म से इन दोनों बच्चों को कैदखाने में डाल दिया। जेलर था मशहूर, मुहिब्बे अहले बैत था। सुभान अल्लाह, इसने देखा कि मेरी जेल में रसूलुल्लाह की औलाद, मेरी जेल में मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। फौरन इससे जेल का दरवाजा खोला और बच्चों के हाथों को चूमा, कहा बेटा अरे तुम हमारे मखदूम ज़ादे हो, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें कैद कर दूं? इसने फैसला कर लिया कुछ भी हो जाए कि मैं मुस्लिम के बच्चों को रिहा करके रहूंगा। जेलर ने मुस्लिम के बच्चों को रिहा कर दिया, एक अंगूठी दे दी, कहा देखो इस रास्ते से निकल जाओ, वहां मेरा भाई है, वो तुमसे मुलाकात करेगा और तुम्हें खैरियत से मदीने तक पहुंचा देगा। हजरत इब्ने ज़ियाद को खबर हो गई कि मुस्लिम के बच्चों को रिहा कर दिया। इसने मशहूर को बुलाया और भरे दरबार में ये ज़ालिम अपनी कुर्सी पर बैठा और इसने मशहूर से कहा मशहूर क्या तुमने मुस्लिम के बच्चों को रिहा कर दिया? मशहूर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम के बच्चों को रिहा कर दिया। इस जालिम ने कहा یہ مشہور تو عبیداللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ مشہور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی عبیداللہ سے نہیں ڈرتا ہے. ابن زیاد نے کہا ارے تجھے کیا ملا مسلم کے بچوں کو رہا کر کے؟ تو مشہور نے کہا ابن زیاد ظالم تو بتا تجھے کیا ملا مسلم بن عقیل کو شہید کر کے؟ تو بولا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کروں گا. شہید کیا تو یزید کی طرف سے دولت ملی. تو مشہور نے کہا کہ میں نے مسلم کے بچوں کو رہا کیا تو محمد میں قیامت میں محمد کی شفاعت ملی. اس نے دیکھا کہ ارے مشہور کی یہ جرات ابن زیاد سے زبان لگا رہا. اس ظالم نے جلاد کو حکم دیا مشہور کی اتنے کوڑے مارے جب تک اس کی روح جسم سے پرواز نہ کر جائے رک نہ. ایک ظالم آگے بڑھا جلاد نے پہلا کوڑا مارا مشہور نے کہا سبحان اللہ. دوسرا کوڑا مارا کہا الحمدللہ. جب تیسرا مارا تو مشہور نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اہل بیت کی محبت میں یہ تکلیف سہ رہا. الغرض یہ کہ مشہور کی روح بھی جسم سے پرواز کر گئی. اب وہ جو بچے مشہور نے روانہ کیے تھے مسلم بن عقیل کے وہ رات بھر چلے مگر اللہ کی شان دیکھی کہ صبح ہوئی تو اسی راستے پر نظر آئے. نہ اس مقام پر پہنچے نہ اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی. بس کیا دیکھا کہ قریب میں ایک درخت ہے اس کے قریب میں ایک کنواں ہے. حضرت مسلم کے دونوں بچے رات بھر چلتے چلتے تھک گئے مایوسی